تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص آمنت بالله صدق الله العظيم ببركته إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن أبي بكر وعمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت سے درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے وہ بنیادی مضامین جو ہماری عبادات اور اعتقادات کی درستگی کے لیے رہنما اصول ہیں اور ہم اپنی عبادتوں کو خراب اور ضائع کرنے سے بچانے کے لیے عبادات اور اعتقادات کا جو شرائط اور ضابطہ اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے اس سے ہدایت حاصل کریں تاکہ بندے کی جو زندگی اللہ رب العالمین جل وعلا کی عبادت سے متعلق ہے اس کے ظاہری اور اس کے باطنی شرائط کا مکمل ضابطہ اس کے سامنے واضح ہو۔ آج قرآن کریم کے مطالعے میں ہم دو آیتوں کی طرف چلیں گے اور یہ اپنے مضامین کے اعتبار سے اور موجودہ میرے اور آپ کی عقیدے اور اعمال کی درستگی کے حوالے سے بہت ہی بنیاد بلکہ یوں سمجھیے کہ اصل الاصول اصل حقیقت کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ جب تک وہ حقیقت عبادت کے اندر شامل نہ ہو تو عبادت کی شکل صورت انجام نہیں پا سکتی۔ سورۃ الزمر کی ابتدا ہو رہی ہے اور آج ہم اس موضوع کو جاننے کے لیے کہ کون سی عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں اور ایک مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کے حکم کے لیے کس قدر اسے مخلص ہونا اور سنجیدہ ہونا وفادار ہونا بیدار ہونا یہ کس قدر ضروری اور لازم ہے یہ یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے ایمان اور ہمارے عبادات کا سب سے پہلا سبق ہے۔ اس کو سمجھے بغیر اوپر عمارت قائم ہو ہی نہیں سکتی، اس کے نیچے کوئی نہیں ہے بلکہ سب سے پہلی بنیاد یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے۔ تو بڑی توجہ کے ساتھ اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہیں سے ایمان کا سفر شروع ہوتا ہے اور اسی نقطے سے اخلاص کا سفر شروع ہوتا ہے۔ سورۃ الزمر کو ہم نے آج سورۃ الزمر سے ہم نے اس مضمون کو جاننے کے لیے اپنے خطبے کی ابتدا کرنے کا شرف پایا ہے۔ 23واں پارہ ہے اور قرآن کریم کی 39 سورت ہے الزمر، اور اس کی ابتدائی آیات میں سے ہم نے تقریباً دو آیتیں مکمل اور تیسری آیت کا ایک حصہ یہاں پر ہم سمجھ رہے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اتاری گئی ہے یہ کتاب اللہ کی طرف سے جو عزت والے اور حکمت والے رب کی طرف سے ہے۔ ان انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے اتاری ہے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ۔ فاعبد اللہ مخلصا له الدین، پس آپ عبادت کریں اللہ کی خالص کرتے ہوئے اس کے لیے اطاعت کو۔ تو اللہ کو اللہ کی عبادت کرو خالص اس کے بندے بن کر۔ الا للہ الدین الخالص، خبردار صرف اللہ کے لیے ہی دین خالص ہے، ہاں خالص اللہ ہی کی بندگی ہے۔ امام اہل سنت نے اس کا ترجمہ جو فرمایا وہ یہ ہے کہ کتاب اتارنا ہے اللہ کی عزت و حکمت والے کی طرف سے، بے شک ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری، تو اللہ کو پوجو میرے اس کے بندے ہو کر، یعنی خالص اللہ کے بندے ہو کر اس کی عبادت کرو، یعنی عبادت تو کرو لیکن خالص اس کے بندے ہو کر، یعنی اس کی اطاعت کے اندر مکمل ڈھل کر اس کے احکام کی قدر اور اس کی شان کو قبول کرتے ہوئے۔ الا للہ الدین الخالص، ہاں خالص اللہ ہی کی بندگی ہے۔ یہاں دو معنی ہیں، یعنی دین کا معنی یہاں پر جو لیا گیا ہے اس پر علماء نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہاں جو اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ الا للہ الدین الخالص، تو دین کا ایک معنی ہے اطاعت، اللہ کی فرمان برداری، اور ایک معنی ہے عبادت کا، یعنی اللہ کی خاص اللہ کی عبادت کرو اس کی اطاعت کے ساتھ۔ تو قرآن کریم فرقان حمید نے یہاں پر اس بات کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے جو ہماری عبادتوں کا حاصل ہے، اور وہ یہ ہے کہ عبادات کے اندر بندے کو مخلص ہونا، عبادات کے اندر اپنے آپ کو بالکل خالص بنانا، اور یہ شریعت مطہرہ کی روح ہے اور اصل ہے۔ یہاں پر دو دفعہ خالص کا لفظ آیا ہے، اور خالص کا معنی یعنی اخلاص کا معنی کیا ہے، یہ ہر مسلمان بڑے توجہ کے ساتھ اس چیز کو سمجھ لے، کیونکہ ایمان چاہے کلمہ طیبہ پڑھنا ہو یا نماز اور عبادات ہو، اس کی بنیاد جو قائم ہوتی ہے اسی کانسیپٹ کو سمجھ کر ہوتی ہے، اور اس کو سمجھے بغیر اس لفظ اخلاص کو اور اس کی معنویت اور اس کی حقیقت کو سمجھے بغیر نہ کلمہ کلمہ بن سکتا ہے ہمارے لیے، اور نہ عبادت عبادت بن سکتی ہے۔ اور یہاں پر بار بار اسی بات کو اللہ رب العالمین جل وعلا کی طرف سے دہرایا گیا کہ خالص بندے ہو کر اس کی عبادت کرو۔ اب اخلاص کے معنی کو علماء نے بڑی گہرائی میں جا کر اس کی حقیقت کو پایا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ یہ تو انعام امام غزالی کا بڑا قیمتی جملہ ہے احیاء العلوم کے اندر، وہ فرماتے ہیں جس شخص کی پوری زندگی میں اللہ کے لیے اخلاص کا ایک لمحہ بھی گزر گیا، اگر انسان کو اللہ نے 60 سال کی زندگی دی، 80 سال کی زندگی دی، لیکن فرمایا کہ اگر اس کی پوری زندگی میں کوئی ایک لمحہ بھی اگر اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے گزر گیا تو وہ بخش دیا جائے گا۔ تو آپ سمجھ لیجئے کتنی قیمتی چیز ہے۔ فرمایا پوری زندگی میں اگر ایک لمحہ بھی اللہ تعالی کے لیے مخلص ہو کر اخلاص کے ساتھ گزر گیا، اور اسے اخلاص پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی نصیب ہوا اللہ کے لیے، تو بخش دیا جائے گا۔ تو یہاں پر اخلاص کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ کتنی قیمتی چیز ہے کہ اگر پوری زندگی کے اندر اللہ کے لیے اخلاص کا ایک لمحہ بھی نصیب ہو گیا تو اس کو نجات حاصل ہوگی، اور دل کو ان چیزوں سے خالص کرنا بہت مشکل ہے۔ امام غزالی کے دو جملے ہیں۔ اور تو اخلاص کس کو کہتے ہیں کہ اگر اس زندگی میں ایک لمحہ بھی ہمارے ساتھ شامل رہا تو وہ ایک لمحے کی عبادت انسان کے لیے جنت میں داخلے کا ذریعہ ہو جائے گا، اور اخلاص کو نکال کر عبادت کی شکلیں اگر پہاڑ کی طرح بھی بنا دی جائے تو اس کی حیثیت مٹی کے ذرے اور ایک بیکار چیز کے مانند ہوتی ہے، کیونکہ عبادت عبادت بنتی جب ہے، کلمہ کلمہ بنتا جب ہے، جب بندہ اللہ کے لیے مخلص ہوتا ہے۔ اب اللہ کے لیے مخلص ہونے کا معنی کیا ہے، کیونکہ سورہ زمر کے ابتدا میں یہ دو باتیں ذکر کی گئی ہیں، تو اس کی تین تعریفیں یہاں پر ذکر کی جا رہی ہیں۔ یہ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے، بڑی قیمتی چیز ہے، اور یہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس کے نیچے کچھ بھی نہیں ہے، اس کے اوپر پورا جو ہمارا عمل کا سفر چلتا ہے اس کی پہلی اینٹ ہی اخلاص۔ یہ وہ سبق نہیں کہ شاید اس سے پہلے بھی کوئی سبق ہوا ہم چھوڑ کر ابھی آگے چل رہے ہیں، نہ گنتی نمبر ایک سے چلتی ہے، دو سے پہلے تو ایک ہوتا ہے، تین سے پہلے دو اور ایک ہوتے ہیں، چار سے پہلے تین دو ایک ہوتا ہے، لیکن ایک سے پیچھے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو میں پھر اس بات کو خود کو اور آپ کے سمجھانے کے لیے بڑے قریب آ کر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کلمہ پڑھ کے مومن بنتے ہیں بحمد اللہ تعالی، نماز، عبادات، ان تمام اسباق کے اندر جو ہماری بنیاد ہے پہلی وہ ہے اخلاص، جس طرح کہ ابھی امام غزالی کا قول گزر گیا۔ اخلاص کے لغوی معنی مخلص کرنے کا معنی کیا ہے، تو ہر لفظ اپنی لغت کے اعتبار سے، اپنی وضع کے اعتبار سے اپنا ایک ذاتی معنی رکھتا ہے۔ تو اخلاص کا لغوی معنی ہے کسی چیز کو کاٹ چھانٹ کر، تراش کر، درست کر دینا اور مہذب کر دینا، یعنی کسی چیز سے اس کی گندگی کو دور کر دینا جو اس میں شامل ہو گئی ہے، اور اس کے بے ڈھنگے پن کو دور کر دینا، اور اس کو بالکل اسی طرح بنانا جس طرح ہونا چاہیے، اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ یعنی ہر قسم کے میل کچیل سے اس کو دور کر دینا، اور جو چیز دوسری کوئی چیز اس میں جو ملاوٹ کے ساتھ آ رہی ہے اس سے اس کو دور کر کے مخلص کر دینا، اس کو بالکل مہذب کر دینا، درست کر دینا، اس کو اپنے اصل شیپ میں لے کر آ جانا، اور دیگر اضافی چیزوں کو اس سے ہٹا دینا، اس کو لغوی اعتبار سے اخلاص کہتے ہیں۔ اگر اب بھی اگر کوئی بات مشکل ہے تو اس کو آگے چل کر علماء لغات نے اس کو اور ذکر کیا، فرمایا دل کو ہر اس چیز کی ملاوٹ سے خالی کرنا جو دل کو میلا کر دیتی ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ اخلاص اور کسی چیز کو ہر اس چیز کی ملاوٹ سے محفوظ رکھنا جس کی اس میں ملاوٹ ہو سکتی ہو، یہ اخلاص ہے۔ علامہ جریانی نے یہاں پر بڑا کمال کی تعریف کر کے ان تمام مفہوم کو جمع کر دیا ہے، کیونکہ تین تعریفیں میں نے جو کی ہے وہ اس لیے کی ہے کہ جو موٹی عقل والا ہے وہ اس کو نہیں سمجھ رہا ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے، لیکن جو علماء ہیں، جو علم رکھنے والے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ کیا کمال کی بات ہو گئی ہے۔ لیکن یہاں پر حضرت میر شریف الدین جرجانی سید المتکلمین نے اپنی معناز لغت کی کتاب التعریفات کے اندر جو معنی کیا ہے وہ غبی سے غبی، موٹی سے موٹی عقل والے کو بھی سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ جب تک اخلاص کو نہیں سمجھیں گے تو بات آگے نہیں چلے گی۔ تو سرکار حضرت سید المتکلمین علامہ میر شریف الدین جرجانی رحمہ اللہ کتاب التعریفات میں اس کی تعریف کرتے ہیں کہ اخلاص کیا ہے۔ فرمایا جب تم اپنے عمل پر اللہ کے سوا، جب تم اپنے عمل پر اللہ کے سوا کسی کو گواہ نہ بناؤ، یہ اخلاص ہے۔ اب اس کو سمجھ لینا چاہیے، اللہ ہم کو سمجھ دے دے، کیونکہ اب بھی ہم سمجھے نہ، اس سستی اور کاہلی سے رہے اور بس نمازیں پڑھے جا رہے ہیں، صدقہ دیے جا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، اور اس میں کئی چیزوں کی ملاوٹ اور گندگی شامل ہے۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے۔ یہاں پر میر شریف الدین جرجانی رحمہ اللہ کا بڑا کامل جملہ ہے، اور میں عربی عبارت کی بجائے اس کا ترجمہ ہی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وقت مختصر ہے، کہ جب تم کبھی، یعنی کوئی بھی مومن، کوئی بھی مسلمان اپنا کوئی بھی کام کر رہا ہو، عمل کر رہا ہو، اس عمل کا گواہ صرف خدا ہو، لوگوں کی نظروں سے اس کو چھپا کر رکھے، اور اس کا عمل وہ ہے کہ جس پر گواہ صرف اللہ ہو، تو ایسے خالص اور ایسے درست عمل کو اخلاص کہتے ہیں۔ اور یہی سورہ زمر کی ابتدا میں اللہ رب العالمین جل والا نے اس بات کو بیان کرتے ہوئے اپنے حق کو اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے، فاعبد اللہ مخلصا له الدین، فرمایا عبادت کریں اللہ کی اس اطاعت کے ساتھ کہ اس کے سوا کوئی اس پر گواہ نہ ہو، یعنی اس کے سوا کسی اور کی مرضی، چاہت، مطالبہ، توجہ، خیرات، انعام اور محبت نہ ہو، صرف ہو تو وہ اللہ کے لیے ہو۔ جس طرح حدیث پاک کے اندر آیا ہے مسلم شریف کے اندر کہ اللہ رب العالمین جل وعلا تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا، اور اللہ رب العالمین تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھتا کہ تم نے کتنا خوبصورت کپڑا پہنا ہے، کتنی اونچی پگڑی باندھی ہے، کیسی خوشبو لگا کر تم آئے ہو۔ یہ ثانوی چیز ہے، اچھی چیز ہے، لیکن بات کی ہے۔ فرما اصل میں اللہ رب العالمین تمہارے دل کو دیکھتا ہے کہ تم آئے کس کے لیے ہو، کس کے حضور آئے ہو، اور اس کے ساتھ آیا اوروں کو بھی شامل کر رکھا ہے اپنی فکر و تصورات میں، یا چھانٹ کر اور جھٹک کر، مجرد کر کے خالص اللہ کے لیے آئے ہو۔ تو فرمایا کہ عبادت کے اندر چاہے وہ کلمہ پڑھنا ہو، چاہے وہ عبادت کی کوئی شکل ہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کی سب سے پہلی شرط جو ہے وہ مخلص ہونا ہے۔ یہاں پر یہ بات کی گئی ہے، فرمایا فاعبد اللہ مخلصین له الدین۔ اخلاص کا ہم نے ایک سرسری معنی پڑھا ہے، اگر مشکل ہو رہا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ریاکاری کی ضد ہے، یہ دکھاوے کی ضد ہے۔ جیسے رات اور دن الگ الگ ہیں، اسی طرح اخلاص اور ریاکاری الگ الگ۔ دکھاوے کی عبادت، کسی بندے کی توجہ چاہنا، جو گزشتہ درس میں سورۃ النساء سے بھی بات گزر چکی ہے کہ جو ہے تو دکھاوے کی عبادت کرنا کہ لوگ مجھے دیکھیں، لوگ مجھے پسند کریں، لوگ میری اس محنت کی داد دیں، تحسین کریں، میری واہ واہ کریں، یہ اخلاص کے ساتھ ایسے خلاف ہے جیسے پاکی اور ناپاکی ایک دوسرے کی ضد ہوتی ہے، جیسے معذرت کے ساتھ جیسے دودھ اور پیشاب میں فرق ہے، ایسے ریاکاری پیشاب کے مثل ہے، اور اخلاص جو ہے وہ دودھ کی طرح شفاف ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ دودھ اور پیشاب ایک ہو جائے، پاکی اور ناپاکی ایک ہو جائے، کیسے پورا کیا جا سکتا؟ آپ وہ چیز میں اور آپ کیسے خرید سکتے ہیں کہ جس میں طیب اور خبیث دونوں شامل ہو جائے، جس میں پاک اور ناپاک دونوں شامل ہو جائے، جس میں بدبو اور خوشبو دونوں شامل ہو جائے، جس میں پیشاب اور دودھ دونوں شامل ہو جائے؟ نہیں، بندہ اپنے لیے جو چیز قبول کرتا ہے وہ خالص کرتا ہے کہ جس میں کوئی اس کے مقابل کی گندگی شامل نہ ہو جائے، بس یہی اخلاص ہے، یہ عبادت کے اندر ہونی چاہیے۔ اور دودھ کی طرح شفاف نیت جو ہے یہ ہے کہ صرف اللہ کے لیے ہو، نہ باپ کا خیال ہو، نہ بیٹے کا خیال ہو، نہ کسی کا خیال ہو، نہ دنیا دار کا خیال ہو، صرف وہ چھانٹ کر، ہر قسم کے خیال کو چھانٹ کر بالکل اسے خالص کر دینا، پیور کر دینا، درست کر دینا، یہ نیتوں کے اندر اخلاص ہوتا ہے۔ یہاں پر اس بات کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ایک نقطہ خاص طور پر موجود ہے، وہ انشاءاللہ العزیز ابھی ہم ذکر کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جامع البیان کے اندر ایک روایت ہے۔ میں تو چاہتا تھا کہ اخلاص پر میں لے کر چلوں، کیونکہ جمعہ کا دن ہوتا ہے، کچھ لوگ ہمارے تھکے ہوئے بھی ہوتے ہیں، اور ایئر کنڈیشن کی ہوا سے وہ ذرا دماغ کو ماؤف بھی کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے پھر تنزل کر کے موضوع کو منتشر کرنا پڑتا ہے، جو طبیعت پر یقیناً گرا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ سر دس جو ترتیب ہے وہ ہم پہلے سنا دیتے ہیں۔ جامع البیان میں علامہ ابن حجر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے اس آیت کی تشریح میں جملہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک شخص کو حساب کے لیے لایا جائے گا اور اس کے صحیفہ اعمال میں پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی، یعنی اس کا ظاہر پہاڑ کی طرح ہوگا لیکن وہ پانی کا بلبلا ہوگا۔ اللہ اکبر، جیسے پانی کے اوپر جھاگ ایسا لگتا ہے جیسے سنگ مرمر کا فرش ہے، لیکن ہاتھ لگانے سے وہ بالکل کافور اور ختم ہو جاتا ہے، نہ اس میں کوئی پختگی ہوتی ہے، نہ اس کی کوئی بنیاد ہوتی ہے، نہ اس کی کوئی گرفت ہوتی ہے۔ ایسی عبادت میری اور آپ کی، اگر ہم اپنے اعمال کو لکھیں تو دن میں پانچ وقت کی نماز بھی ہم کر رہے ہیں، ماں باپ کے ہاتھ پاؤں بھی چوم رہے ہیں، پڑوسی کا خیال بھی رکھ رہے ہیں، پورا ایک نصاب ہم اپنا پورا کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ہمارے آج پورے دن کا جو ایک ہم نے اسکیڈول بنایا ہے وہ پورا ہے، لیکن وہ ایسے ہے جیسے پانی کا جھاگ، کیونکہ پورا جو کام کیا ہے وہ اس میں سے ایک کام بھی اللہ کے لیے نہیں تھا، نماز پڑھی ہے لیکن اس میں کوئی اللہ یاد نہیں، وہ اپنی تعریف تھی، توصیف تھی، دکھاوا تھا۔ تو فرمایا گیا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو حساب کے لیے لایا جائے گا اور اس کے اعمال کے صحیفوں میں پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی۔ اللہ رب العزت فرمائے گا تو نے فلاں دن نمازیں پڑھی تاکہ یہ کہا جائے کہ تو نمازی ہے، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، میرے لیے صرف وہ عبادت ہے جو خالص ہو، تو اس چیز کو مٹا دیا جائے گا۔ تو نماز تو گئی، اب اس کو آگے کہا جائے گا کہ پڑھیے، تو اس نے روزے رکھے ہیں، تو فرمایا جائے گا اے فلاں بن فلاں، تو نے روزے رکھے تاکہ یہ کہا جائے کہ تو بہت بڑا روزے دار ہے، تو میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، میرے لیے صرف وہ عبادت ہے جو خالص میرے لیے کی گئی ہو۔ تو روزہ بھی کٹ گیا، جو پہاڑ بنایا ہوا تھا، نماز بھی گئی، روزہ بھی گیا۔ اللہ، پھر اس سے کہا جائے گا فلاں بن فلاں، تو نے صدقہ کیا تھا تاکہ یہ کہا جائے کہ فلاں بندہ بہت صدقہ کرتا ہے، تو سن، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، میرے لیے صرف وہی عبادت ہے جو خالص میرے لیے ہے، اور اس میں لوگوں کی طرف تیری نیت تھی۔ تو یہ بھی کٹ گیا، نماز بھی گئی، جب لایا گیا تو پہاڑ جیسے اس کی عبادت تھی، ساری پوری زندگی نمازوں کی پابندیاں تھی، صدقات کی سب، لیکن اس میں کیا تھا؟ لوگوں کے لیے، لوگوں کے لیے، لوگوں کے لیے۔ اور رب العالمین فرمائے گا کہ میں رب ہوں اور میرے حضور عبادت ہے اور وہ خالص میرے لیے ہے، تو وہ بھی کٹ گئی اور اس کو بھی ہٹا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد اس کے صحیفہ اعمال میں سے ایک کے بعد ایک عمل کو مٹا دیا جائے گا، حتیٰ کہ اس کے صحیفہ میں کوئی باقی نہیں رہے گا۔ پھر اس سے فرشتہ کہے گا اے فلاں، تو نے اللہ کے غیر کے لیے سارا عمل کیا تھا، تو یہ نظر تو پہاڑ آ رہا تھا، اب کچھ بھی نہیں ہے، اور اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو میں اور آپ پورا دن اپنا غور کریں کہ ہم پانچ وقت کی نماز ضرور پڑھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، سارے معاملات کرتے ہیں، لیکن ہماری نیت اور ہماری فکر جو ہے وہ کس جانب گردش کر رہی ہوتی ہے، اس کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ہماری زندگی کا پہلا سبق ہے۔ ایک بات مزید یہاں پر عرض کر دیتے ہیں کہ علماء سے پوچھا گیا، جیسا گزشتہ درس قرآن جمعے میں ہم نے ایک بات عرض کی تھی کہ ہم کمزور لوگ ہیں، اس طرح مسلسل اخلاص باقی رکھنا اور اللہ ہی کو یاد رکھ کر جب تک وہ کام ہے وہ چلتا رہے اور درمیان میں ہمیں ہماری توجہ کسی اور کی طرف نہ جائے، یہ ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے۔ تو علماء نے اس کا حل یہ بتایا کہ جب بندہ کوئی نیک کام شروع کرتا ہے، جو ہم نے گزشتہ درس قرآن میں میں نے اور آپ نے اس مسئلے کو سمجھا عبادت کے لیے، تو جب بندہ وہ نیک کام کو شروع کر رہا ہے تو اس وقت اس کی نیت اگر خالص اللہ کے لیے ہے اور درمیان میں وہ کام چل رہا ہے تو نیت ادھر ادھر چلے گی، لوگ میرے بارے میں یہ کہیں، واہ واہ کریں، لیکن جب وہ اینڈ پر آیا تو پھر ڈر گیا، اس نے کہا یار یہ تو میں نے ساری غلط باتیں سوچی تھی، اور اس وقت اللہ سے توبہ کر کے اس وقت رب یاد ہو گیا، تو کہا ابتدا اور انتہا میں بھی اخلاص ہو تو درمیان کے عمل کو اللہ معاف فرما دے گا۔ ایک رعایت اللہ رب العالمین نے حضور کے صدقے ہم جیسے کمزوروں کو یہ عطا فرمائی۔ اور یہاں پر ایک اور مسئلہ علماء نے ذکر کیا ہے، امام غزالی اور دیگر بزرگوں نے اسی حدیث پاک کی تشریح کرتے ہوئے، کہ اگر کبھی بندہ درس دے رہا ہے، تقریر کر رہا ہے، تحریر کر رہا ہے، صدقہ دے رہا ہے، غریبوں کی مدد کر رہا ہے، تسبیحات پڑھ رہا ہے، تحلیلات پڑھ رہا ہے، تو انسان ہے اس کے دل کے اندر ایک خیال آتا ہے کہ میری پذیرائی ہو، تو کیسے بچے گا اس سے اور اس کو خالص اللہ کی طرف کیسے لے کر آئے گا، اور نہیں لائے گا تو عبادت اس کی ساری جائے گی۔ تو فرمایا بزرگوں نے بڑا زبردست قول، فرما خوشی خوش اس وجہ سے ہو، اگر اس کے اندر خوشی پیدا ہو رہی ہے، ظاہر سی بات ہے کوئی بندہ نیکی کا کام کرتا ہے تو ہمارے اندر خوشی پیدا ہوتی ہے، اور فوراً بندہ چاہتا ہے کہ کسی کو بتا دے آج میں نے یہ نیکی کا کام کرا، آج آپ کو پتا ہے میں نے اتنے لوگوں کو کھانا کھلایا، اب اس سے کیسے اپنے آپ کو روکے، آج میرا روزہ ہے، شوال کے روزے میں رکھ رہا ہوں۔ تو بندہ کوئی بھی اچھا کام کرے تو اس کا دل یہ چاہتا ہے للچاتے ہوئے کہ فوراً میں کسی کو بتاؤں، اور اس کے اندر وہ خوشی پیدا ہوتی ہے۔ اگر کسی کو بتانے کے لیے جس طرح بھی گزری ہے، اگر نیت کے اندر وہ کام اللہ کے لیے لیکن دوسرے کو شامل کر لیا تو وہ تو کوئی اجر نہیں ہے۔ تو کہا اس کے بچاوے کے لیے کیا ہے، تو جو دانا اور سمجھدار لوگ ہیں، جو پریکٹیکل کرنے والے لوگ ہیں، ان اس کی گہرائی پر جا کر اس بات کو عرض کیا جو پہلے گزر چکی ابتدا اور انتہا والی مثال، اور ایک یہ ہے کہ اس حدیث کی تشریح میں ایک بات یہ کی گئی ہے کہ خوش اس وجہ سے ہو کہ اللہ نے اپنی نعمت مجھ پر ظاہر کر دی، اخلاص سے بچنے، ریاکاری سے بچنے کی، کہ اللہ نے اپنی نعمت کو مجھ پر ظاہر کر دیا بس، اور اس خوشی کو اپنے اوپر خاموش رکھ لے۔ کوئی اچھی بات کسی کو کر گیا اور لوگوں کو فائدہ پہنچ گیا تو اپنی بک بک کرنے کی بجائے وہاں پر یہ کہے یہ تو اللہ کا فضل تھا جو مجھ سے ظاہر ہو گیا، ایسے تو لاکھوں لوگ تھے لیکن اللہ نے ان کو یہ سمجھ نہیں دی اور اللہ نے مجھ جیسے شخص سے یہ کام جاری کر دیا۔ تو فرما وہ خوشی کا، خوشی کو لوگوں کی طرف پھیرنے کی بجائے اس طرف، اس بات خوش ہو لیکن اس بات پر خوش ہو، اس پر نہیں کہ لوگ تیری واہ واہ کریں، اس بات پر خوش ہو جا کہ میں دیکھو ایک عام سا بیکار سا آدمی ہوں لیکن مجھے زیادہ خوشی یہ ہو رہی ہے کہ اللہ نے اتنا بڑا انعام مجھ سے جاری کر دیا، یعنی میں اس کی اس کمال کو ظاہر کرنے کا ایک ذریعہ بن گیا اور میری کوئی حیثیت نہیں تھی۔ جیسے سورہ نمل کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ جو موجود ہے وہ ہمیں اس بات کی رہنمائی کرتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ کو یہ بتایا گیا کہ بلقیس جو ہے اس وہ بہت بڑی سلطنت کی مالک ہے اور اس کی اتنی بڑی ریاست ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں کو کہا تھا کہ اسے فخر کس چیز پر ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے، تو آپ نے اس کو دعوت دی کہ ملو ہم سے ملاقات کرو، لیکن فرمایا کہ اس سے پہلے اس کا تخت ہمارے پاس آ جائے، اور وہ مہینوں کی مسافت پر تخت تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ یمن کی رانی تھی، بہت طاقتور شہزادی تھی، تو بعض لوگ نبیوں کا تو یہ تصور کہتے ہیں کہ نبی نہ کوئی اختیار رکھتا ہے نہ کچھ رکھتا ہے، میں نے کہا پتہ نہیں پھر تبلیغ کیسے ہوتی ہے۔ یہاں پر بادشاہ کو دعوت دی جا رہی ہے، تو سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دی ہوئی اس طاقت کے اظہار کے لیے فرمایا کہ بلقیس ہمارے دربار کی طرف آ رہی ہے، لیکن اس سے پہلے وہ اپنے جس تخت پر بیٹھتی ہے وہ تخت میرے پاس پہنچایا جائے تاکہ وہ جب آئے تو میری سلطنت کی طاقت کو دیکھے کہ وہ تخت جس پر اس نے پہرے لگائے ہوئے تھے اور وہ مہینوں کی مسافت پر تھا، لیکن وہ ابھی میرے پاس آئی ہے تو اس کے آنے سے پہلے تخت میرے پاس موجود ہے، تو اس کے دل پر ایک ہیبت آ جائے اور اس کو پتا چلے کہ سلیمان کو اللہ نے کیسی طاقت عطا فرمائی. تو سورہ نمل کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. وقت ختم ہو رہا ہے تو میں نے ایک سارے اختصار بھی. تو آپ نے اپنی مجلس میں کہا کہ کون ہے جو تخت کو لائے گا؟ تو قال عفریت من الجن نے, ایک جو جن تھا اور وہ خبیث جن تھا, شاطر جن تھا اور شریر جن تھا, تو اس نے کہا میں لاؤں گا اور اتنی جلدی لے کر آؤں گا کہ آپ کی یہ جو مشاورت کی مجلس چل رہی ہے یہ ختم نہیں ہوگی اور تخت میں اٹھا کر لے آؤں گا. آپ نے فرمایا اس سے بھی جلدی کوئی لائے. تو آپ کے خادموں میں سے خادم تھے جن کا نام آصف بن برخیہ ذکر کیا گیا ہے, انہوں نے فرمایا انا آتی کبھی قبل ارتد الیک طرفک, فرما میں لے آؤں گا حضور. فرما کتنی جلدی لاؤ گے؟ فرما آپ پلکھیں بند کر کے کھولیں گے تخت آئے گا. تو آپ اندازہ لگائے ان کی صحبت میں بیٹھنے والوں کا یہ ملکہ ہے تو اس بادشاہ کی طاقت اللہ نے کتنی عطا فرمائی ہوگی. تو جب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے لے آؤ, تو فرمایا فلما رآہ مستقرا عندہ, تو جب وہ تخت حضرت سلیمان کے سامنے پہنچانا, تو اب آپ دیکھیے کہ یہاں سے اخلاص ثابت ہوتا ہے. آگے حضرت سلیمان نے کیا فرمایا, قال هذا من فضل ربی, یہ طاقت یہ حشمت یہ غلغلہ کہ اس وقت کی سب سے بڑی طاقتور سلطنت رکھنے والی بلقیس وہ حاضر ہونے سے پہلے اس کا تخت جو ہے وہ آپ کے سامنے آیا, تو کیا فرمایا؟ فرما هذا من فضل ربی, یہ کچھ نہیں ہے یہ میرے رب کا فضل ہے جو مجھ سے جاری ہو گیا. بس یہی وہ چیز, اگر اللہ نے ہمیں حسن دیا ہے, طاقت دی ہے, علم دی ہے, تو اس کو اپنی ذاتی پراپرٹی سمجھتے ہوئے لوگوں سے داد لینے کی بجائے خوشی کا جذبہ تو انسان پیدا ہوگا, وہ چاہے گا کہ پذیرائی آئے. تو وہ یہ ہو جو سلیمان علیہ السلام کے لیے, کہ جب اللہ نے اتنی طاقت انہیں دی, اختیار دیا, تو فرمایا کہ جب فلما رآہ مستقرا, جب سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے سامنے دیکھا جو جنوں کے قبضوں میں تھا, جو قلعوں میں بند تھا, مسافت دور تھا, اور اللہ نے آپ کو ایسی بادشاہی دی تھی کہ آپ کے درباریوں میں اتنی طاقتیں تھیں کہ وہ پلک جھپکنے کے اندر تخت کو وہاں اٹھائیں اور یہاں پر لے کر آئیں, تو فرمایا جب یہ دیکھا سلیمان علیہ السلام تو فرما ھذا من فضل ربی, فرمایا میرے رب کا فضل ہے کہ جو اللہ رب العالمین جل والا نے مجھے عطا فرمائی یہ شان. اور سلیمان علیہ السلام کی تو سلطنت ایسی تھی کہ جس وقت بلقیس آئی تو بلقیس کی خود بہت بڑا محل تھا, اس وقت کی بڑی سیولائز سوسائٹی تھی, اس کے ڈیم تھے, سب کچھ تھے. تو سلیمان علیہ السلام جب اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے, کیا معاملہ تھا سبحان اللہ, تو بلقیس جب سامنے سے آئی تو سلیمان علیہ السلام کے جو محل کا فرش تھا نا وہ کانچ کا تھا اور نیچے سے دریا بہ رہا تھا, مچھلیاں جا رہی ہیں آ رہی ہیں, تو بلور کا فرق تھا. جب وہ جانے لگی تو جیسے ہی داخل ہوئی بلقیس اس محل کے اندر سلیمان علیہ السلام کے پاس آتے ہوئے, تو قرآن کریم کہتا ہے قیل ادخلی سرحا, جب اس سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ اس محل کے صحن کے اوپر, تو کہتے ہیں کہ جب وہ آئی فلما رآت حسیبت ہوں لجتن, جب اس نے اپنا پاؤں رکھا تو اس کو لگا کہ نیچے سے میں کہیں سمندر میں تو نہیں جا رہی ہوں, کیونکہ نیچے سے پانی کی لہریں اٹھ رہی تھیں. تو جب اس نے دیکھا تو بلقیس نے گمان کیا کہ میرا پاؤں تو سمندر میں جا رہا ہے اور یہ لہریں آ رہی ہیں کہیں مجھے بہا کرنے لے جائے, تو اس نے ڈرتے ہوئے کیا کیا, وہ کشفت ان ساقیہا, تو فوراً اپنے کپڑے اوپر کیے پنڈلی سے اوپر, کہیں میرے کپڑے بھیگ نہ جائے, یہ کہتے ہوئے تو قالا, تو سلیمان نے فرمایا نا 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 کپڑے پورے اوپر نہ کرو, انہ سرح, یہ ایک چکنا فرش ہے کانچ کا, فرمایا یہ ہے ممرد من قباریر, کہ جس کو جو شیشے سے بنایا گیا ہے تو اسے سمندر سمجھ رہی ہے, سمندر اس کے نیچے ہے, یہ اس کے اوپر فرش ہے, اور دیکھ بلقیس اللہ نے مجھے کیسا محل عطا فرمایا. تو بلقیس ڈر کر اس نے اپنے کپڑے اوپر کھینچے کہ جناب جو ہے وہ میرے کپڑے بھیگ نہ جائے. تو اس پر حضرت سلیمان نے اوپر جو ارشاد گزرا اس سے پہلے اس محل کو دیکھ کر فرمایا ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے جس نے مجھے یہ خوبصورتی یہ طاقت یہ توانائی اور یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ اس وقت کی ریاست کی سب سے بڑی شخصیت یہاں پر اتر کر میرے سامنے آ رہی ہے. اور وہ میرے سامنے پہنچی, سامنے پہنچنے سے پہلے اسے جو غرور اور فخر جس تخت کے اوپر تھا کہ جس کے قریب کسی کا سایہ نہیں آ سکتا, اور اس نے اتنا زبردست پہرا طاقت کے ساتھ لگایا ہوا تھا, تو اس کے پہنچنے سے پہلے وہ تخت میرے سامنے آ گیا. اور بلقیس جب آئی تو سلیمان علیہ السلام نے کہا بیٹھو اس تخت کے اوپر, اور سلیمان نے کہا کہ یہ تخت تو نے دیکھا ہے؟ تو بلقیس نے جب اس تخت کو دیکھا تو کہا دیکھا ہوا تو ہے, ارے یہ تو میرا ہی تخت ہے. تو فرمایا ہاں یہ وہ رب کا اختیار ہے جو رب نے مجھے عطا فرمایا کہ تیرے آنے سے پہلے وہ میرے پاس یہاں پر پیش کر دیا گیا. تو فرمایا ھذا من فضل ربی, تو لہذا یہ جو چیز ہے یہاں سے جو مسئلہ ظاہر ہو رہا ہے وہ مسئلہ یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ بندہ جب بھی کوئی کام کرے یا اس کو کوئی فضل حاصل ہو، اسے کوئی خیر حاصل ہو، عبادت کے اندر حاصل ہو، ریاضت کے اندر حاصل ہو، مال کی صورت میں حاصل ہو، حسن و جمال کی صورت میں حاصل ہو، اچھی اولاد کی شکل میں حاصل ہو، اچھے مکان کی شکل میں حاصل ہو، نیک بیوی کی شکل میں حاصل ہو، بیوی کو نیک شوہر کی شکل میں حاصل ہو، اس کے لیے اسفار زندگی آسان ہو جائے، معاملات کو اعلیٰ منصب ملے، تو وہ 18ویں ترمیم کی طرف نہ جائے بلکہ کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ لہذا وقت مکمل ہوا، ہم نے صرف آج کے درس میں تفصیل نہیں بیان کر پائے، صرف ایک تمہید یہاں پر ذکر کی ہے۔ قرآن کی اس آیت کو دوبارہ سن لیجئے اور بات کو یہاں ختم کرتے ہیں۔ گھر جا کر آپ سورہ زمر 23واں پارہ، کیونکہ ہر درس میں جمعے کے دن ہم جب یہ گفتگو کرتے ہیں اللہ کے فضل سے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، تو میری اور آپ کی یہ کوشش ہوتی ہے اللہ کے فضل سے، ہم جیسے بیکاروں کو اللہ نے جمع کیا اور اپنے کلام کو پڑھنے کی توفیق دے دی، تو اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ پھر اس میں ہمیں مخلص بھی کر دے۔ جب بنجر علاقوں پر پانی گرا کر اسے سبزہ بنا دیتا ہے، تو ہمارے ریاکار دل پر اخلاص کا قطرہ گرا کر اس کو مخلص کرنے میں بھی قادر، وہ قادر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن کریم کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اللہ اکبر، اتاری گئی ہے یہ کتاب اللہ کی طرف سے جو اللہ عزیز ہے، عزت والا ہے، اور حکیم ہے، اور حکمت والا ہے۔ ان انزلناہ الیک الکتاب بالحق، ہم نے اس کتاب کو اتارا ہے حق کے ساتھ۔ یہ بھی ایک بڑا خوبصورت بیان ہے سمجھنے کے لیے کہ یہاں حق کیوں فرمایا ہے۔ فرما فاعبد اللہ مخلصا له الدین، پس اللہ کی عبادت کرو اس کی کامل اطاعت کے ساتھ، کامل اطاعت کے ساتھ اس کی عبادت کرو اور خالص ہونے کے ساتھ، کامل اطاعت کے ساتھ، صرف عبادت نہیں کرو، کامل اطاعت کے ساتھ۔ کامل اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اور کلمہ پڑھ کر جب وہ دار اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے، جب انسان اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتا ہے، تو اس وقت یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ کہ اس کے بعد اس کی خواہش مرضی، اس کی مصلحت خدا رسول کے حکم پر قربان ہو جائے گی۔ اور یہ جو اعلان کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس اعلان کا کیا ہوتا ہے کہ اس کا ایمان، اہل ایمان کی شخصی انفرادی زندگی مکمل طور پر رب کے حوالے ہو جاتی ہے کہ اب وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ تو اللہ کی عبادت میں صرف یہ نہیں ہے کہ آ کر سجدہ کرے، بلکہ سجدے کا اعلان یہ تھا کہ جو درجہ وہ رب کو دیتا ہے اس درجے پر وہ کسی کو فائز نہیں کرے گا، حکم بھی اس کا ہوگا۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، نہ وہ عدالتوں کو اختیار ہے کہ وہ قرآن سنت اور اللہ کے مقابلے پر کوئی قانون بنائے، نہ کسی برادری کو اختیار ہے کہ وہ اللہ اور اس کی رسول کے کہنے کے مقابلے پر کوئی قانون بنائے، نہ کسی ریاست، نہ کسی جرنیل، نہ کسی مولوی، نہ کسی پیر، کسی طاقتور کوئی اختیار نہیں کہ وہ اللہ کے کہنے کے مقابلے پر، اس کے مقابلے پر قانون بنائے۔ اور اگر اس نے اس عدالت کے قانون کو مانا تو وہ مشرک ہوگا۔ اگر اس نے رب کے مقابلے پر قانون کو مانا، چاہے وہ چیف جسٹس کہلائے، چاہے کوئی جرنیل کہلائے، چاہے کوئی پیر کہلائے، چاہے کوئی مولوی کہلائے، بندہ مخلص یہ ہے، کسی کو اجازت نہیں کہ رب کے قانون کے مقابلے پر کوئی قانون لائے۔ قرآن نے دوسری جگہ فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ جانا۔ تو اس لیے قرآن کریم نے یہاں پر یہ بات جو ذکر کی ہے سن لیجئے، فرمایا کہ مخلصا لہ الدین، عبادت کرو اس کی اطاعت کے ساتھ۔ الا للہ الدین الخالص، اور خبردار صرف اللہ رب العالمین جل وعلا کے لیے ہی عبادت ہے۔ اس لیے آئین پاکستان کے سرنامے کے اوپر، ہمارے پاکستان ملک کے آئین کے اوپر جدوجہد کر کے علماء نے کمیونسٹ اور کمیونزم اور سیکولر ایتھس قسم کے دہریے اور مغرب کے غلاموں کے منہ پر پاؤں رکھتے ہوئے اس آئین کو بنایا، اور اس آئین کے اوپر لکھا گیا کہ اس ملک میں کوئی عدالت، کوئی اسمبلی ایسے قانون کو نہیں بنائے گی جو قرآن کے مخالف ہوگا اور جو دین کے مخالف ہوگا۔ لہذا یہ ہے وہ توحید، یہ ہے وہ اخلاص کہ عبادت میں مخلص، قانون بھی اس کا۔ اور میں اور آپ آخری بات، اپنے رسم و رواج میں سے، اپنے دستور میں سے، اپنے دل میں سے ہر اس چیز کو چھانٹ کر پھینک دیں جو رب کے کہنے کے مقابلے پر آ رہا ہو. رب کہے پردہ کرو اور ہم بیویوں اور بیٹیوں کو بے پردہ کر کے شادی بیاہوں میں پھیلائیں, یہ اس کے حکم کے مقابلے میں حکم ہے. اس پر اگر کوئی سیکولر آپ کے سامنے ہنس رہا ہو, مذاق اڑا رہا ہو, تو آپ مخلص بنیں گے, اس لیے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں, آپ کسی عدالت کے بندے نہیں ہیں, آپ کسی وطن کے بندے نہیں ہیں, آپ کسی طاقتور کے بندے نہیں ہیں, آپ اللہ کے بندے ہیں. یہ جو دو آیتیں ہیں یہ ہزار قسم کے مسائل کو اپنے دامن میں سمیٹی ہوئی. تو اللہ رب العالمین ہمیں عبادتوں میں مخلص کرے اور اطاعت میں کامل کرے. جو ہم فرمان برداری چور سیاست دانوں کو دکھاتے ہیں, یہ فرمان برداری کے حقدار وہ سیاست دان نہیں ہے, اللہ کی ذات ہے کہ جن کے آگے کہ میں اگر تقریر میں کہوں چپ تو سب چپ ہو جاؤ, تو ایسی فرمان برداری رب کی جاتی ہے, گردن اس کے آگے جھکائی جاتی ہے, مانا اس کے ساتھ جاتا ہے. اللہ ہمیں اپنے ذہنوں کی تہذیب کرنے کی توفیق دے, اللہ ہمیں اس میں مخلص کرے. جس طرح کے کہا گیا کہ سردار نداد دست در دست یزید حقا کے بقا لا الہ است حسین, اللہ رب العالمین ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمائے. اور سورہ زمر کی جو یہ تین آیات ہے اس پر غور کر کے اللہ رب العالمین ہمیں عبادتوں کے در مخلص بنائے, فکری شرک سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.